وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے پورے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ادب پر رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. چنانچہ یہ آداب اور پھر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی جائے گی اس کا ادب بھی بڑھتا جائے گا. جیسے اصل ادب تو اللہ رب العزت کا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہوگی اس کا ادب بھی اللہ کی وجہ سے لازم اور ضروری ہو جائے گا. جیسے کلام اللہ، اللہ کا کلام، اب جیسے اللہ کا ادب ضروری ہے اس کے کلام کا بھی ادب ضروری ہے. ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید ہوتا ہے یہ خود کلام اللہ نہیں ہے. کلام تو وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس میں نقوش ہیں، حروف ہیں، لکھا ہوا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو اس لیے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف. جب اللہ کا کلام ہے تو اب دیکھیے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں. خدا نہ کرے اگر کوئی نجس ہے، غسل اس پہ واجب ہے، تو پڑھ بھی نہیں سکتا. اسی طریقے سے بغیر وضو کے ہاتھ میں لینا قرآن مجید کا جائز نہیں. تو یہ سب اس لیے ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف. تو جیسے اللہ کا ادب ضروری ہے، ایسے ہی اس کے کلام کا بھی ادب ضروری ہے. اب مساجد اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے یہاں بھی ادب رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن چونکہ نسبت اس کی اللہ کی طرف ہو گئی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد کا ادب اور احترام، یہاں پر جوتی پہن کر آنا، ناپاک اور نجاست لے کر آنا سب ممنوع. وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. جب نسبت ہو گئی اس کا ادب بھی لازم ہو گیا. بیت اللہ، اللہ کا گھر، جتنی بھی مسجدیں دنیا میں ہیں کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اصل بیت اللہ ہے. اب حالانکہ بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ اس میں موجود تو نہیں ہوتے، سماتے تو نہیں، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ تجلیات الہی کا مرکز ہے یہ جو محل ہے بیت اللہ، جس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، انوارات الہی کا مرکز ہے. تو اس لیے جیسے اللہ کا ادب لازم، جس گھر کو اللہ سے نسبت ہو گئی اس کا ادب بھی لازم. اب بیت اللہ کا ادب، پھر بیت اللہ جس مسجد میں ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کا ادب بھی لازم. پھر وہ مسجد جس شہر میں ہے اس شہر کا ادب بھی لازم، مکہ مکرمہ. پھر وہ مکہ مکرمہ چونکہ حجاز میں ہے، حجاز کا ادب بھی لازم. حجاز میں جو زبان بولی جاتی ہے عرب، تو عرب چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس لیے اس کا ادب بھی لازم. تو بہرحال یہ اس طرح سے نسبتیں قائم ہوتی جاتی ہیں، ادب بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب العرب من الایمان، عرب سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت، وبغض العرب من النفاق، اور عرب سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت. تو حالانکہ عرب میں اور لوگ بھی ہیں، عربی زبان بعض یہودیوں کی بھی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی، قرآن مجید کی یہ زبان ہے، اس لیے اس کا ہم ادب احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دل میں محبت بھی محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کمالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض کمالات کی وجہ سے بھی بعض کو ادب، ان کا ادب اور احترام قائم کیا ہے. جیسے فرمایا کہ جو تم میں بڑا ہو عمر کے اعتبار سے اس کا ادب اور احترام کرو. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر كبيرنا فليس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں بزرگوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیے یہاں پر بڑائی اور چھوٹائی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالی نے اگر کوئی شخص کبیر السن ہے، بڑی عمر کا ہے، اگر وہ عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تو جتنی جتنے کمالات اس میں بڑھتے جائیں گے اس کا ادب اور احترام بھی ہم پر اتنا ہی لازم ہوتا چلا جائے گا. لیکن بالفرض اگر کسی میں یہ خوبیاں نہ ہوں کہ وہ عالم نہیں ہے، چاہے متقی بھی نہ ہو، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا ادب یہ قائم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کا، یعنی صرف کسی اپنے سے بڑے عمر کا، صرف اس لیے احترام کرتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کے بال سفید ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس کے لیے بھی ادب کرنے والے ایسے پیدا نہ ہو جائیں. تو دیکھیے یہاں صرف سفید بالوں کا ادب اور احترام، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر بعض اوقات خلقی طور پر، یعنی اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ بھی کمال شمار ہوتا ہے اور اس کا ادب اور احترام بھی لازمی ہے. جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ جو قرآن مجید زیادہ اچھا پڑھتا ہو، زیادہ اچھا پڑھنے والا، عمدہ پڑھنے والا قرآن مجید کی. اور فرمایا کہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، کہ اگر وہ سب کے سب اس میں برابر ہو، مثلا ایک جگہ ایسی ہے جہاں دس آدمی ہیں، دس کے دس بہترین قرآن پڑھنے والے، اب کیا کیا جائے بھائی؟ فرمایا کہ اگر سب کے سب قرأت کرنے میں برابر ہوں، سب اچھا پڑھتے ہوں، تو پھر ان میں سنت کو زیادہ جاننے والا، اسی طریقے سے مسائل صلات کو زیادہ جاننے والا، پتہ چلا سب سنتوں کو جانتے ہیں، تو ان میں جو مسائل نماز کو زیادہ جاننے والا ہو وہ زیادہ امامت کے لائق. اسی طریقے سے اس میں اور بہت سی قیدیں ہیں کہ مثلا اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر اس میں عمر کے اعتبار سے جو زیادہ ہو، بڑا ہو، پھر اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں تو خوبصورتی اور حسن و جمال کے اندر جو زیادہ ہو. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کا خوبصورت ہونا بدصورت ہونا ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان تمام چیزوں میں سب برابر ہیں تو فرمایا کہ اب یہ دیکھو حسن و جمال میں کون بہتر. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ایک آدمی اگر عالم موجود ہے تو غیر عالم آگے نہ بڑھے، آنکھوں والا موجود ہے تو نابینا آگے نہ بڑھے، حسن و جمال والا موجود ہے تو اس کو آر آئے گی ایسے آدمی سے کہ جو اس سے کمتر ہوگا نماز. تو حالانکہ شریعت میں یہ اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر رکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایک خوبی کسی میں زیادہ ہے تو اس خوبی کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے. تو ان تمام چیزوں کا ادب اور احترام ہے. تو بہرحال عالم ہونا علم کی نسبت، جب چونکہ علم کی نسبت تو اصل تو اللہ سے، تو اس لیے پھر وہ نسبت جس میں بھی آتی چلی جائے گی اس کا ادب اور احترام بھی لازم ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال ہمارے ہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان چیزوں کا ادب اور احترام اللہ کی طرف سے ہے. جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی آوازوں کو ایسا بلند نہ کرو کہ جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ یہ بھی ادب اور احترام ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بھی اونچا نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ تھا ہی. چنانچہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، جہری صوت تھے، وہ اونچی آواز تھی ان کی. اگر وہ آہستہ بھی بولتے تھے تو وہ بلند آواز محسوس ہوتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ بات کرنے لگے، اتنی آہستہ کہ بعض اوقات اپنا کان ان کے منہ کی طرف لے جانا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب ان سے وجہ پوچھے تو یہی بات فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ میں آواز بلند کروں، کیونکہ میری آواز بلند ہے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پتہ بھی نہ چلے اور میرے اعمال ضائع ہو جائے. تو یہ ادب اور احترام یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اسی لیے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کا بھی ادب احترام کریں. اگر کسی کے پاس کوئی کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے، علم ہے تو علم کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے. کیونکہ کمال دو ہی ہے انسان کے اندر، دو کمال سب سے بڑے ہیں، ایک کمال ہے علم اور دوسرا کمال ہے اخلاق. اگر کسی کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اس میں علم بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے، تو یہ دو کمال سب سے بڑے کمالات شمار ہوتے ہیں، کیونکہ باقی سارے کمالات اس کے تابع ہیں. اب وہ علم دنیا کا بھی ہے تب بھی قابل احترام ہے، دین کا ہے تو کیا ہی بات. آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہیں چاند اور ستاروں کی خبر ہو لیکن انہیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، انہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے. تو میرے عزیز و ضروری امر یہ ہے کہ جو علم ہمارے کام آنے والا ہے اس علم کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں دنیاوی، شریعت نے ان کو سیکھنے سے منع نہیں کیا. کوئی آدمی پائلٹ بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، کچھ بھی جو بھی علوم ہیں اگر ان کو حاصل کرنا چاہو تو شرن منع نہیں. لیکن ایک ہی شریعت کی صرف شرط ہے کہ شریعت کے تابع رہ کر سارے امور انجام دیے جائیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بنا کرے، شرن کوئی منع نہیں. لیکن ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے دین سے بیگانہ ہو جائے، انجینئر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے. دین کے تابع رہ کر سارے کام انجام دو، پھر چاہے تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر چاہے تم انجینئر بن جاؤ، پھر جو چاہے تمہیں دنیا کی پوسٹ مل جائے وہ حرج کی بات نہیں. آخر صدر اور وزیر اعظم یہی تو امیر المومنین اور یہ سب ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی اس پوسٹ پر پہنچا کرتے تھے، لیکن وہ سب شریعت اور دین کے تابع رہ کر. تو دین اور شریعت کے تابع رہ کر انسان چاہے جتنی ترقی حاصل کر لے، وہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن اصل یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، کیونکہ جتنی بھی دنیا بھی علوم ہیں، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ جناب ڈبل ایم اے کر رکھا ہے، ماسٹر کی ڈگری اس کے پاس، تو دنیاوی اعتبار سے یہ تعلیم منع نہیں جب تک کہ شریعت کے تابع ہو. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ علوم ہماری اس دنیا کے لیے ضروری ہیں. چنانچہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کمائی کا ذریعہ ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے. ایک آدمی انجینئر ہے، وہ انجینئر ہونے کے ناطے سے مکانات کے نقشے بناتا ہے اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. یا اور اسی طریقے سے تو یہ سارے کے سارے فنون ہیں اور ان کی وجہ سے وہ دنیا کماتا ہے. لیکن جہاں تک آخرت کا علم ہے تو وہ قرآن و حدیث. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے میٹرک کی ہے یا نہیں، بی اے کیا ہے کہ نہیں کیا، ماسٹر کی ڈگری تمہارے پاس ہے یا نہیں، ایم اے پاس ہو یا نہیں ہو، اللہ کی نظر میں یہ کوئی چیز نہیں. یہ دنیا بھی علوم میں حاصل کرنا چاہو منع نہیں، لیکن شریعت کے تابع رہتے ہوئے یہ سارے کے سارے علوم حاصل کیے جائیں، شرعاً منع نہیں ہے، البتہ اپنے دین کو ہر چیز پر ترجیح ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی نسبت کہاں جا کے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، یہاں تک کہ ہم تک یہ دین پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ آج الحمدللہ مسلمان واحد قوم ہے جن کے پاس ان کے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک ادا. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں، ایک ولادت تو وہ ہے جو محمد ابن عبداللہ کے اعتبار سے ہے، اور ایک ولادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، یعنی 40 سال کے بعد آپ کی جب بعثت ہوئی ہے، نبی بنائے گئے ہیں، یہ دوسری ولادت. پہلی ولادت کے منکر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جو ولادت ثانی ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کافروں نے انکار کیا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ تو وہ بھی مانتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، اللہ کے رسول ہیں چونکہ، آپ پر کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا، ہمارے لیے احکام دین لے کر آئے، تو اس لیے اس دین کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور ہمیں دین سیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہیں اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس دوزخ پر جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت، تند خو، سخت طبیعت والے، یعنی کسی کی بات نہیں سنتے. یہاں دنیا میں تو ہم شور سلڑاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں، وہاں اس قسم کی کوئی کام بات نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالی جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ تعالی فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کا وہ کرتے ہیں. تو ایسے فرشتے اس پر مقرر ہیں. تو اللہ تعالی نے ہمیں اہل ایمان کو خاص طور پر فرمایا کہ ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اب دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ شہری دفاع والے وہ باقاعدہ ٹریننگ لیتے ہیں آگ سے بچانے کی، اپنے آپ کو آگ سے کیسے بچایا جائے. ہر جگہ ایسے علوم سکھائے جاتے ہیں جس سے مضر چیزوں سے انسان بچے. آدمی ہوائی جہاز میں سفر کرتا تو وہاں بھی ہر پرواز پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی اگر جہاز کو حادثہ پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے آکسیجن لینی ہے، کس طریقے سے جہاز سے چھلانگ لگانی ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں سکھائی جاتی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو مضر چیزیں ہیں ان سے بچایا ہے کہ ان سے بچو. دیکھو یہ کرو گے تو تم یہ پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے تم اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو. اور بنیادی طور پر ایک بات فرما دی کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. فاتخذوه عدوا، اور ایک جگہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا، یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، میرا جہاں تک بس چل سکا میں اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آؤں گا، وسوسے ڈالوں گا، ان کو بہکاؤں گا، گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج تو ہے نہیں، اس لیے تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہوگی کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، ضروریات دین کو سیکھیں، اپنی اولاد کو جس طرح سے ہم دنیا کے منافع کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور ان کو جو دنیا سکھاتے ہیں کہ دنیا کیسے کمائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے یہ ہم پر کہ ہم اپنے بچوں کو آخرت بھی سکھلائیں کہ آخرت کیسے حاصل ہوگی. صرف وہ ماں باپ میری نظر میں ماں باپ ہیں صحیح معنی میں جو اپنے بچوں کی جس طرح دنیا کا خیال کرتے ہیں ان کی آخرت کا بھی خیال کریں. ورنہ آپ خود بتائیے کہ دنیا کا تو بہت خیال کر لیا لیکن آخرت بالکل چٹ، کچھ بھی نہیں پتا، تو کیا خیر خواہی کی؟ خیر خواہ وہی ہیں جو دنیا اور آخرت ہمارے لیے بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ہماری آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. امام ہے تو امام مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کا راعی ہے، اور جو مقتدی ہیں اس کی رعایا ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں صحیح بات بتائے، ان کے دین کی فکر کرے، کہیں غلطی دیکھے تو ٹوکے، مسائل کو صحیح طریقے پر بیان کرے، جو غلط باتیں ہیں ان سے بچانے کی فکر کرے. ماں باپ ہیں، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، وہ راعی ہیں اور اولاد ان کی رعایا ہے، ان کے بارے میں بات پرس ہوگی. آج کل تو ماں باپ خود ہی ہدایت پر نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو ہدایت کہاں سے دیں گے، خود دین سے وہ روکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے باعث افسوس ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کی آخرت کی بھی تو فکر کریں. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے حصول کی بیچارے کوششیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے لیکن آخرت کچھ نہیں. لیکن اگر ہم نے دنیا کی کوشش نہیں کی، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کی اور انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے دین اور دنیا دونوں کو بناؤ. اور ہمارا تو دین اتنا آسان ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اسی میں ہمارا دین بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت بھی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر باغ لگا لے، محلات بنا لے، تو اسے چاہیے دنیا ہی میں تیاری کرے، مرنے کے بعد نہیں لگے گی، یہ دنیا ہی میں ہم لگائیں گے یہاں پر اپنے اچھے اعمال سے. اب آپ بتائیے، اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ مریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو بھائی مرنے کے بعد تو اعمال ہی ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت تک ہم اپنی فکر کریں، اپنی آخرت بنائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں لگا دیتے ہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے. بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں حوریں پیدا فرماتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن سے محلات تعمیر ہوتے ہیں. جیسے کہ صبح ہی پرسوں کل غالباً ایک حدیث بیان کی تھی میں نے فجر کی نماز میں، کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل ھو اللہ احد پوری، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. اور اگر کسی نے 20 مرتبہ پڑھی تو 2، اور اگر 30 دفعہ پڑھ لی تو 3. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے جنت میں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے، یعنی تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر کرو. آخر دنیا میں بھی تو آدمی چاہتا ہے نا اپنا مکان بناؤں، اچھے سے اچھا مکان بناؤں، اس کے لیے حلال و حرام تک بھی نہیں دیکھتا آدمی. نقشے پاس کرانے تو ناجائز طریقے سے، بنائیں گے تو ناجائز طریقے سے، ورکنگ نقشہ اور ہوگا، ویسے نقشہ اور ہوگا. ہر آدمی اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے کہ کل کو کوئی کہے گا کہ میں نے تو اس طرح پاس کیا تھا، اس نے بنایا غلط. حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اس نے غلط بنایا، بلکہ 99% غلط ہی ہوتے ہیں، پتا سب کو ہے، لیکن دنیا میں کوشش ضرور کرتے ہیں، جائز ناجائز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی آخرت میں تو جو طریقہ ہے وہ جائز طریقے سے ہی کام ہوگا، ناجائز طریقے سے کام نہیں ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے. اور تمہارے فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو بہت سے محل تعمیر ہو جائیں گے. فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، یعنی تم جتنے چاہے محلات تعمیر کراؤ، اللہ تعالیٰ تعمیر کرتے چلے جائیں گے. بعض اوقات ہم اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہم نے تعمیر کی ہیں بعض اوقات اس میں پانی پھیر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آیت قرآن مجید کی پڑھی تلاوت کی, کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کرنے کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم, تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, کری کرائے میں پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی, اپنی اولاد کو بھی سیدھے راستے کی طرف لانا چاہیے. اب لازمی بات ہے کہ جو ترغیبات ہوتی ہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ ہمارے ملازم ہو گئے ہماری کمپنی میں, تمہیں میڈیکل بھی فری ہوگا, مکان کا الاؤنس بھی ملے گا, اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی. ساری چیزیں آخر ترغیب کے لیے تو ہوتی ہیں, اور آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب میں ایسی کمپنی میں ہوں جہاں میڈیکل فری ہے, ٹرانسپورٹ فری ہے, مکان کا الاؤنس ہے, اور فلاں فلاں چیزیں مجھے مل رہی. تو دنیا میں یہ لالچ دیا جاتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں محلات عطا فرمائیں گے, ایسی محلات کے جن کے ان سے جنتیں میں نہریں جاری ہوں گی, جہاں پر شہد کی نہریں بھی ہوں گی, دودھ کی نہریں بھی ہوں گی, پانی کی نہریں بھی ہوں گی, اور پانی بھی مصفا ہوگا, اور ایسی جنت میں حوریں ہوں گی. یہ سب چیزیں بھی, یہ لازمی بات ہے کہ جو ہم اعمال کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اصل تو اللہ کا فضل و کرم ہے, لیکن بہرحال اللہ ہی کے فضل کی علامت ہے کہ اس نے عمل کی توفیق دی. اس لیے اچھے عمل کرنے کی آدمی کوشش کرے, اپنی طرف سے کسی کا دل نہ دکھائے. دوسروں کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر ضروری ہے, کہ ادب دین کی بنیادی چیز ہے, کہ ادب کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا پھل بھی پائیں گے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو اختلاف بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, یعنی وہ طریقہ اختیار نہ کرو گے جس سے لڑائی مار کٹائی نوبت یہاں تک پہنچے کہ باہم دست و گریبان ہو جائیں. نہیں, اس کا ادب احترام اپنی جگہ پر کرو. اس لیے کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے, لیکن ادب اور اختلاف رائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب دو عاقل آدمی جمع ہوتے ہیں تو ان میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے. 10 ڈاکٹر جمع ہوں گے تو ان کی رائے میں اختلاف تو آئے گا کہیں نہ کہیں, لیکن اس رائے کے اختلاف کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں. وہ عقل ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا, جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں اختلاف بھی نہیں ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ہمارے بعض بزرگ دہلی میں ایک مسجد میں پہنچے اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, تو جس مسلک کی وہ مسجد تھی انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسے علماء صورت نظر آ رہے ہیں, تو نماز کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر ان سے ملے کہ بھئی آپ لوگوں کی شکل و صورت علماء کی ہے, اس لیے دل چاہا کہ آپ سے مسافہ کر لوں. اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فلاں 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 بزرگ ہیں, تو اب تو وہ اور بھی زیادہ, انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, ہمیں تو یہ بات بتائی گئی اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم نے جو ہمیں کافر کہا تو وہ بھی تمہارے ایمان کی دلیل ہے, اس لیے کہ تم تک جو اطلاع پہنچی وہ یہ تھی کہ علیہ باللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے یا ان کے گستاخ ہیں, تو تم تک اطلاع غلط پہنچی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے, ہم بھی تمہاری طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کرے گا تو وہ بھی کافر. تو بعض اوقات بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے تک بات غلط پہنچتی ہے, اس غلط بات کی وجہ سے وہ کوئی حکم لگا دیتا ہے, لیکن جب سامنے آدمی جاتا ہے بات کرتا ہے تو وہ بات ہوتی ہی نہیں سرے سے. تو اس لیے ان کی جو بات تھی اس کو بھی انہوں نے بڑا کر دیا کہ تم نے جو یہ حکم لگایا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں اطلاع غلط پہنچی. تو یہ ہمارے بزرگوں کی بہرحال بڑائی کی بات تھی. اس لیے میرا عزیز ہو, آدمی کبھی کسی سے تعلق رکھتا ہے, بعد میں کسی وجہ سے اختلاف بھی ہو جائے, تو اس اختلاف کو بس ایک حد تک رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آدمی ان کی بے ادبی پر اتر آئے, ان کے گستاخانہ معاملہ کرے, یہ بات درست نہیں, چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہو یا نہ ہو, اس سے قطع نظر. اور جتنی بات آپ حق سمجھتے ہیں وہ کہہ دیجئے بس. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تبلیغی ہوتی ہی نہیں, جیسے مسلک کا اختلاف ہے, یہ تبلیغی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ تم شافی بن جاؤ, تم حنفی بن جاؤ, تم مالکی بن جاؤ, تم حنبلی بن جاؤ. بھائی یہ تو صرف ترجیحی چیزیں ہیں. ترجیحی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے نزدیک یہ ترجیح ہے راجے, ایک کے نزدیک یہ راجے, اب جس کے نزدیک جو راجے ہے اس کے پر عمل کر لے، کوئی حرج نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو لڑائی اور دنگا اور فتنہ فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں باہم شیر و شکر فرمائے، اور مسلمانوں میں جو اختلافات اس زمانے میں ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے مختلف فرقوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان تمام تفریقات کو مٹا کر ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہمیں ہمارے متعلقین کو محفوظ فرما دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنی چیزیں آپ سے منسوب ہیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ کے نزدیک حق ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو باطل ہیں اپنے فضل خاص سے اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شرک و بدعات کو مٹا دیجئے. اے اللہ سنت نبوی کو جاری فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت عطا فرمائیے، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے اے اللہ گمراہیوں میں، بدعات میں، ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی اپنے فضل خاص سے ہدایت عطا فرما دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے سیدھے راستے پر رکھیے، اور غلط راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ سلامتی کے راستے ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ شیطانی راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ اگر دعاؤں کے لیے نہیں بھی کہا لیکن آپ سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ جائز ضرورتیں پوری فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون اور اطمینان عطا فرما دے، ہمیں نیک اور اچھے لوگوں کی حکمرانی عطا فرما دے، خود بھی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو شرور و فتن ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو شرری اور فتنہ انگیز لوگ ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ان کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بعض فتنے اور شرور ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں، ان سے دوسروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.